کے ساتھ مربوط ہیں اپنی سستی، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، آج علم سے، ٹیکنالوجی سے، سائنس سے، سمجھ بوجھ اور عقل و شعور سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے ہمارے اور اس ترقی یافتہ ممالک کے دور میں اگر پوری کوشش سے عام انداز میں کام شروع کیا جائے تو شاید 100 سال سے زیادہ لگے کہ ہم اس گیپ کو پورا کر سکیں، لیکن اگر حضرت امیر المومنین کے قول پر مکمل طور پر عمل کیا گیا کہ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو، یہ تقوی ڈرائیونگ فورس ہے انسان کے لیے، جب انسان تقوی کے ذریعے اللہ کے ساتھ مربوط ہو جائے تو یہ جو علم دنیا میں نظر آتا ہے یہ حقیقی علم نہیں ہے، یہ یہاں پر ایک عادت ہے جو کہ ہمارے لوگوں میں نہیں پائی جاتی، ہمارے لوگوں کو اگر کہو نا کہ درخت پہ چڑھ جاؤ وہ 10 مرتبہ درخت پہ چڑھ جائیں گے، لیکن اگر بولے بھائی ایک بار لکھ دو کیسے چڑھے تو وہ لکھ کے نہیں دے گا، درخت پہ چڑھنا اس کے لیے آسان ہے لیکن لکھنا اس کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، یہاں پر اگر ایک ٹیبلٹ بھی آپ کو دیں گے تو وہ لکھے گا کہ جی میں نے فلاں بیماری تشخیص دی اور اس بیماری کے لیے میں نے یہ ٹیبلٹ اس وقت اتنے بجے میں نے فلاں اس میں سے لاٹ میں سے یہ گولی اس کے حوالے کر دی، یعنی پوری چیز لکھائی ہوگی، وہ آگے کو منتقل ہو رہا ہے، آئندہ اگر وہ ڈاکٹر موجود نہیں دوسرا ڈاکٹر آتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے گزشتہ نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کرنا، اس تجربات کا کیا نتیجہ نکلا، پھر اس پہ نظر ثانی تحقیق وغیرہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ لوگ آگے نکل گئے، ہم اگر اس کے ساتھ کہ یہ علم، یہ اصل میں گزشتہ نسلوں کا تجربہ ہے جو کتابی شکل میں لکھ کر آئندہ نسلوں کو منتقل کر دیا گیا اور وہ تجربے کی بنیاد پر، گزشتہ نسلوں کے تجربے کی بنیاد پر قومیں ترقی کر دی ہیں، اصل علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے قلب مومن پر نازل ہوتا ہے، جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، علم ایک نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے، یہ سمجھ بوجھ عقل شعور، ہم کئی دفعہ بیٹھے نا دیندار لوگ جب میٹنگ میں بیٹھتے ہیں دیکھا میں نے کیسی بات کی اور یہ کیا، کہتے نہیں ہوں گے لیکن اپنے دل میں آتی ہے کہ میں نے کیسی بات کہہ دی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوتا، جب انسان کہیں اور مربوط ہوتا ہے تو وہاں کی بات آ رہی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کریڈٹ لینے کے لیے میں اپنے آگے کر دیتا ہوں کہ جی میں نے یہ بات کی، میں نہیں کر رہا ہوتا، وہ عقل میں کہاں سے آئی، شعور میں کہاں سے آئی، ذہن میں کہاں سے آئی، جب انسان ادھر مربوط ہوتا ہے تو وہاں کی فلو جب انسان کی ذہنی لہروں کو التیاس دلاتی ہے تو وہ عقل و شعور کی باتوں کی طرف آ جاتا ہے، یہ اصل علم ہے، یہ اصل سمجھ بوجھ ہے، اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑی چیز جس کا مومن کو، جس کی بات جو چیز موجود ہے وہ اس کا ارادہ ہے، مومن کا ارادہ غیر متزلزل ہے، اس میں کمزوری نہیں آتی، اس میں کیوں کوتاہی نہیں آتی، چونکہ وہ گناہوں سے بچ کے رہتا ہے، گناہ انسان کو متزلزل کرتا ہے، انسان کی سوچ اور فکر کے اوپر ضرب وارد کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی جب جھوٹ بولنے لگ جائے، جھوٹ کا کیوں تذکرہ کیا گیا ہے، شریعت میں سب سے برا گناہ جھوٹ کو سمجھا گیا ہے، انسان کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ طے نہ کر لے کہ میں جھوٹ بولوں گا، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، جب گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے یہ طے کر لے اپنے ذہن میں کہ یار میں جھوٹ بولوں گا، میں کہوں گا میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم، غیبت کرے گا کہے گا میں بعد میں کہہ دوں گا، میں نے کوئی بچا کے اپنی راستہ بنا لے گا کہ جی میں نے تو ایسے بات کی تھی، اور غیبت کے بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی مرتبہ انسان کچھ نہیں کہتا اور سب کچھ کہہ دیتا ہے، کئی مرتبہ وہ بھی غیبت ہے، غیبت یہی نہیں کہ زبان سے بیان کرو، غیبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ کچھ نہیں کہتے اور سب کچھ کہہ دیتے ہیں، فلانے نے یار بس سمجھا کرو یار، کہا کچھ نہیں، الفاظ کوئی نہیں ہے لیکن کہہ دیا سب کچھ، سمجھا کرو یار بس نہ ہے نا یار، جانتے ہو نا آپ جانتے، چھوڑ دو، کہہ دیا کیا، یہ اس کی شخصیت کو قتل کرنا ہے، مومن کی شخصیت کو قتل کرنا، یعنی مومن کو پتہ ہی نہیں اس کی شخصیت قتل ہو چکی ہے، لوگ اس کے اوپر اعتماد ختم کر چکے ہیں، لوگ اس کی بات کا بھروسہ ختم کر چکے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کے کردار سے، اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو قتل کر دیا ہے، پھر جب بات کریں گے کہ جی غیبت کر رہے ہیں، کیونکہ غیبت کرنے والا اسی طرح گناہ گار ہے جس طرح سننے والا، اب سننے والا منع کر دیں کہ بھائی غیبت کر رہے ہو، فوراً جواب کیا دیں گے، میں سچ بول رہا ہوں، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، ایک بات نوٹ کر لیں، جب سچ بات ہوتی ہے، کسی کا عیب بیان کرتا ہے انسان کسی کا سچا عیب، تو وہ غیبت ہوتی ہے، اگر جھوٹا عیب بیان کرے اس کو تہمت کہتے ہیں، یعنی وہ غیبت سے بڑھ کے تہمت کیا ہے؟ تہمت کی تو سزا ہے شریعت میں، بعض تہمتیں اگر کسی پہ لگا دی جائیں 80 کروڑوں کی سزا ہے شریعت میں، یہ تو شکر کریں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے تو کسی کو پوچھا نہیں جا رہا کہ کیا بات کر دی، کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی ادھر لگا رہا ہے، شریعت میں اگر قانون سے آپ نے ثابت کر دیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ غلط کسی کے اوپر تہمت لگا دی، بعض تہمتوں کی سزائیں شریعت میں، حدود اللہ میں حدود مقرر ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس دنیا میں سزا نہیں مل رہی کہ میں بچ گیا ہوں، نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے جتنی دیر سے اجر ملے گا اتنا اجر زیادہ ملے گا، مثلا آج نیکی کی اور اس کا آج ہی اجر ملے گا تو اجر کم ہوگا، کل ملے گا، ہفتے بعد ملے گا، اجر زیادہ ہوگا، اور اگر زندگی میں ملے گا تو کم ہوگا، زندگی کے بعد ملے گا تو زیادہ ہوگا جتنا دیر ہوگی۔ اسی طریقے سے گناہ ہے، گناہ کی سزا اگر یہاں پہ مل گئی تو سزا کم ہے، برداشت ہو جائے گی نا، اگر قبر میں ملے گی اس سے زیادہ ہوگی، برزخ میں اس سے زیادہ ہوگی، جتنی ڈیلے ہوتی جائے گی اتنا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا لوگ جو عقل مند اور باشعور اور دیندار لوگ ہوتے تھے وہ کہتے ہیں پروردگارہ ہمارے گناہوں کو یہی بھی مکا دے، یہی بھی حساب کتاب کر دے، پروردگارہ آخرت میں ہم صاف ستھرے نکل کے جائیں۔ مومن کا کئی دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کی جان نہیں نکل رہی، فوراً ہم فتوی جاری کر دیتے ہیں، ہم بھی مطلب ماسٹر ہیں، تھوڑے سے پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم لوگ، میں خود اپنی بات بھی کر رہا ہوں، کسی کی جان نہیں نکل، دیکھا نا یہ فلانے وقت میرے ساتھ اس نے یہ کیا، بس خدا خدا معاف کرے اسے، لیکن یار دیکھو بس کیسی موت آئی۔ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں اتنا نیک انسان ہوں کہ میری جو ساتھ برائی کی گئی، میں اتنا ولی ہوں اللہ کا، اتنا قریبی ہوں اللہ کا کہ اس شخص کی موت کا نزا کا عالم خراب ہو۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے وہ لوگوں جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، یہودی لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہم خدا کے قریب ترین لوگ ہم ہی ہیں بنی اسرائیل والے، کہا اے یہودیوں جنہوں نے یہودیت اختیار کیا ہے، الزام تم، اگر تمہیں گھمنڈ ہے اس بات کے اوپر، تمہیں الزام ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے قریبی ہو دوسروں کو چھوڑ کے، فتمنا الموت ان کنتم صادقین، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، کیونکہ جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا، جس جو قرب خدا کی منزل پر ہوتا ہے اس کو موت کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ انسان کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر جب آئے گی دیکھی جائے گی، یہ نہیں، جب انسان موت کو سمجھ رہا ہے اور موت سے خوف زدہ نہیں ہو رہا تو مطمئن ہو جائے، جہاں اطمینان کی جگہ اضطراب ہے سمجھ لے کہ ابھی اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تقوی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، دین کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے گزشتہ سال بھی اشارہ کیا تھا کہ دین کی طرف، دین کے راستے میں بڑھنے کے لیے پہلا قدم کیا ہے، جی سبمیشن ہے، احسن، صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد، پہلا قدم سبمیشن ہے کہ اللہ کے آگے انسان سر تسلیم خم کر لے، اور یہ سبمیشن کس نہ ہوتا ہے، 50% سبمیشن سبمیشن نہیں ہوتا، 80% سبمیشن سبمیشن نہیں ہوتا، 90% سبمیشن بھی سبمیشن نہیں ہوتا، 99% بھی نہیں ہوتا سبمیشن، سبمیشن یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خدا 100% دے گا، اگر 99% میں نے سبمٹ اللہ کے لیے کیا ہے تو 1% میں نے کسی اور کے لیے سبمٹ کیا ہوا ہے نا، میں نے اپنی خواہشات ہوا و ہوس کے لیے 1% چھوڑ دیا، اس کو ہم شرک کہتے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی پسند ناپسند، جناب دوستی دشمنی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہماری دعائیں، سب کچھ، ہمارے جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ جب سب کچھ اس کے لیے ہو جائے اور ہم طے کر لیں اس پہ عمل شروع کر دیں، یہ سبمیشن پہلی چیز ہے، پہلی چیز ہے۔ اور پھر میں آج گفتگو کو تھوڑا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم کہ ابھی گزشتہ دنوں ہم ایک فرد کے تقوی، پرہیزگاری، دینداری کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، دیکھیے ایک فرد کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب اس کی فیملی کا ماحول اس طریقے سے دینداری والا نہ ہو۔ ایک فرد دیندار ہو بھی جائے اور اس کے گھر کا ماحول اگر دینداری کا نہیں ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل، وہ وہی الجھ کے رہ جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ عزیزوں اور دوستوں یاد رکھو، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت زہرا کے ماننے والے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حسن مجتبیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم شہید کربلا کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس 14 معصوم ہستیاں جو ہمیں لیڈ کر رہی ہیں، ہم جب عمل کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تو لوگ اندازے لگاتے ہیں کہ اگر ان 14 کائنات کے بہترین ڈاکٹرز کی پیروی کی جائے، کائنات کے بہترین استادوں کی اگر پیروی کی جائے، تو ہم کیسے بنیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں ایسے بن جائیں گے جیسے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیا پریزنٹیبل پوزیشن میں ہیں؟ ہم کیا اس حالت میں ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تعلیمات محمد و آل محمد کی طرف متوجہ ہوں؟ کیا ہم پریزنٹیبل پوزیشن میں ہیں ایز این انڈیویجل، ایز اے فیملی اور ایز اے کمیونٹی؟ کیا ہیں؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے، ہر دن وقت کم ہوتا جا رہا ہے، جب امام آئیں گے پھر فرصت نہیں ہوگی کہ ابھی وضو سیکھ لے، ابھی نماز سیکھ لے، ابھی یہ کام کر لیں، اس وقت تو بھاگ دوڑ لگی ہوگی، جو لیول پر ہوگا وہ امام کے پاس پہنچے گا، جو لیول پر نہیں ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ سبمیشن پہلا قدم ہے، 100% سبمیشن ڈیمانڈ کرتا ہے، اور میں ذکر کرتا چلوں، آج خلاصہ تھوڑا چلے گا اور اس کے بعد پھر معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک سبمیشن ہوتا ہے، ایک سرنڈر ہوتا ہے، ایک سبمیشن ہے، ایک سرنڈر ہے، دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں، دونوں میں انسان کی اپنی مرضی نہیں رہتی، کسی اور کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، سبمیشن میں بھی اور سرنڈر میں بھی، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ سبمیشن انسان اپنی فری ویل کے ساتھ کرتا ہے، اپنی آزاد مرضی سے خود کرتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں مالک تو ہے ہی اسی قابل کہ تیرے آگے سبمٹ کیا جائے، تو انسان سبمٹ کرتا ہے، سبمیشن ہوتا ہے، اور جہاں مجبور ہو جاتا ہے وہاں پہ سرنڈر ہوتا ہے۔ جب انسان جوانی میں ہے وہ انیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، گناہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، اچھائی کی طرف بھی آ سکتا ہے، اب جب وہ اللہ کی طرف آئے گا تو سبمٹ کرے گا، اور اگر بڑھاپے میں 70, 80, 90, 95 سال، 95 کے بعد بڑھاپا ہوتا ہے، بے فکر رہی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جب اس بڑھاپے میں انسان پہنچتا ہے پھر جب کرتا ہے تو وہ سبمیشن نہیں ہوتا، سرنڈر ہوتا ہے۔ فارسی میں ایک شعر کہتے ہیں، گرگ خونی وقت آخر میں شبت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ فیروشیس ولف، بھیڑیا، خونخوار بھیڑیا بھی آخری عمر میں آگے پرہیزگار ہو جاتا ہے، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنہوں نے دین کے آگے سبمٹ کیا انہوں نے کیا کیا، اور جنہوں نے سرنڈر کیا انہوں نے کیا کیا۔ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان کو دیکھ لیجئے، اور فتح مکہ کے بعد کے مسلمان، جس کی سبمیشن 100% تھی اس کو دیکھ لیجئے، جس کی سبمیشن ناقص تھی اس کو دیکھ لیجئے۔ فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا لشکر مکہ کی گرد گھوم گیا، لشکر مکہ کفار کا منافق مشرکین مکہ کا سردار، اس وقت کون تھا؟ ابو سفیان تھا، گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے جب پیغمبر اکرم کے حضور پیش کیا گیا اس کو، اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ بتائیے جب گرفتاری کے حال میں کلمہ پڑھے گا، یہ فری ول ہے یا مجبور ہو کے کر رہا ہے؟ مجبور ہو کے، تو اس کو سبمیشن کہیں گے، سرنڈر کہیں گے، سرنڈر کہیں گے۔ یہ سرنڈر نہ دیکھیں کہ آگے جا کے اس سے کربلا کا واقعہ اسی گھرانے سے ہوا، اسی گھرانے سے ہندا وہ جس نے کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ کا، اور دیکھیے معاویہ نے جنگ لڑی اپنے وقت کے، ہمارے مکتب میں تو امام ہے لیکن خلیفہ وقت کے ساتھ جس نے بغاوت کی، اہل سنت کی فقہ کے مطابق بھی جو خلیفہ وقت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے اس کے لیے قوانین بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کی فقہ بھی جو خلیفہ وقت کے مقابلے آ کر جنگ لڑے اس کے لیے بڑے سخت قوانین، اس کو خارج الاسلام باغی تصور کیا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا فقہی اختلاف اور فلاں اور اس طرح کی باتیں نکال لی جاتی ہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے سبمٹ کیا ان کا کیا حال ہے، جنہوں نے سرنڈر کیا ان کا کیا حال ہے۔ ہم اگر یہ تھوڑا سا نفس رہنے دیں اس کے اوپر 100% نہیں ہو تو آگے معاملہ نہیں چلتا۔ سبمیشن کے بعد دوسرا قدم آتا ہے تقویٰ پرہیزگاری اور دینداری اور ایمان کے حصول کا، اور ایمان اور تقویٰ کے حصول کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، سیلف کنٹرول۔ انسان کا اگر اپنے وجود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو انسان اپنے وجود کو کہیں لے کے نہیں جا سکتا۔ سفر کرنے کے لیے ضروری ہے، مطلب میرے پاس اگر 4-5 آدمیوں کی ٹیم ہے، وہ ٹیم کب بنتی ہے، وہ انسان کب حرکت کر سکتا ہے، جب ان 5 افراد کے اوپر میرا کنٹرول ہو۔ یہ میرا جسم بھی ایک مملکت ہے، اس میں ہاتھ شامل ہیں، اس میں ٹانگیں شامل ہیں، اس میں آنکھیں شامل ہیں، اس میں ناک شامل ہے، اس میں منہ شامل ہے، اس میں کان شامل ہیں۔ اگر یہ مملکت کے اجزاء میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو میں اپنے مملکت کو کہیں لے کے اپنے وجود کو کہیں لے جانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کہیں لے جاؤں گا اپنے آپ کو. میرے لیے ضروری ہے کہ میں سیلف کنٹرول حاصل کروں، بہت اہم چیز ہے. تقویٰ کے حصول کے لیے پہلا قدم سیلف کنٹرول ہے. میں ایک جگہ بچوں کی کلاس تھی اور وہ ان کے لیے لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں پہ بچوں کو میں سمجھا رہا تھا، کہتے تھے سیلف کنٹرول کے لیے کس طرح کریں. چھوٹی سی ایکسرسائز بتائی تھی بچوں کو، چھوٹی سی ایکسرسائز کیا بتائی تھی؟ میں کہا بیٹا آپ کو کینڈیز اچھی لگتی ہیں؟ کہتے جی اچھی لگتی ہیں. سکھا بھی بچے، اسکول کے بچے تھے کافی تعداد میں. میں کہ گھر جا کے ایکسرسائز کریں کہ جب آپ کو کینڈی ملے نا، کینڈی لے کر ٹیبل کے اوپر رکھ دیں اور خود سے کہیں کہ میں اس کو 5 یا 10 منٹس کے بعد لوں گا، اور کینڈی سامنے پڑی رہے آپ کے اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈی کو، اور آپ نے 10 منٹس تک ویٹ کرنا ہے، موو نہیں کرنا، اس کو ٹچ نہیں کرنا، ہاتھ نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. شروع میں دیکھیں آپ کو کتنا سیلف کنٹرول حاصل ہے، کتنا سیلف کنٹرول کر سکتے ہیں. بڑوں کے لیے کینڈی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کینڈیز کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سمجھتے ہیں چھوٹے گناہ، کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، گناہ کرتے ہوئے انسان یہ نہ دیکھے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، انسان یہ دیکھے کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہے جس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ ہمیں نہیں پکڑتا، وہ چھوڑ دیتا ہے. ہم جو نہیں چھوڑ سکتے وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میرا بندہ ہے، لوٹ کے آ جائے گا، کبھی آ جائے گا. ایک نبی کے بارے میں معروف ہے کہ ان کو خدا نے جب قوت دے دی، غالباً حضرت ابراہیم کے بارے میں صلوات پڑھ دیجئے محمد وال محمد، کہ کہیں گناہ ہوتا تھا تو انہیں نظر آ جاتا تھا یہاں پہ گناہ ہو رہا ہے اور ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. نیک آدمی جب دیکھتا ہے کہ خدا کی معصیت، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے سامنے، ہم ایک بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، جب یہ چیز وہ دیکھتے تھے ان سے برداشت نہیں، بد دعا کر دیتے تھے. وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. ایک دن خدا نے کہا اپنے نبی سے کہ کچھ برتن بناؤ. خدا کا حکم تھا، گئے بہترین مٹی ڈھونڈی، اس کو اچھی طرح گوندا، تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اسے برتن بنا کے تیار کر دیے. ریڈی ہو گئے، پروردگار تیرے حکم کی اطاعت ہو گئی. کہا اب ان کو توڑ دو. اے پروردگار کتنی محنت میں نے کی، کتنی مٹی ڈھونڈی، کہاں سے ڈھونڈ کے لایا، کہاں سے میں اس کو گوندا، کتنے محبت سے، اس میں میرا پیار، محبت، میرا جذبات، سب کچھ شامل ہے ان برتنوں میں. اے نبی، تو نے مٹی کے برتن بنائے ہیں جو بے جان ہیں، تجھے ان تجھ سے یہ نہیں توڑے جاتے، تو مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ اشرف المخلوقات جو بندے میرے میں، ان کو تباہ کر ان کو توڑ دو. اللہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا ہمارے اوپر رحم کرتا ہے قدم قدم پر، لیکن ہم قدم قدم پر بھٹکتے چلے جاتے ہیں، کبھی ہوش نہیں تھا. کہیں نہیں کہیں ملک الموت آئے گا اس وقت کلمہ پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں. اس وقت کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے، ملک الموت جب آئے گا تو کلمہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، ابھی گنجائش ہے. میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ کوئی بھی شخص بغیر ایمان کے نہیں جاتا. یزید و نمرود بھی ایمان لا کے جاتے ہیں، لیکن وہ آخری وقت ایمان ہوتا ہے جب ملک الموت کی شکل نظر آتی ہے، پھر ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان کسی کام کا نہیں ہے، ایمان اس وقت کام کا ہے جب میں زندہ ہوں، جب مجھے اختیار حاصل ہے. کیوں؟ اس وقت کا ایمان سرنڈر ہے، اور اب کا ایمان کیا ہے؟ سبمیشن ہے. اللہ کو سبمیشن چاہیے، سرنڈر نہیں چاہیے. یہ سیلف کنٹرول سے حاصل ہوتا ہے. سیلف کنٹرول کے لیے بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ایک ترنگ میں آتا ہے نا انسان، ابھی غیبت کرنے لگا کسی کے بارے میں، ادھر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یہ سیلف کنٹرول کی ایکسرسائز ہے. کسی نے بات کر دی ہے، مجھے پتا چل گیا میرے ہاتھ میں، میں اس کی 10 باتیں جانتا ہوں، اب میں کیا کروں؟ سیلف کنٹرول یہ ہے، میں کہوں پروردگارا تیرا بندہ ہے نا، میں تیری خاطر اس بندے کو چھوڑ رہا ہوں. خدا جب میرے عیب تیرے سامنے آئے تو تم مجھے چھوڑ دینا. روایات میں ملتا ہے، کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو سلوک تم خدا سے روز قیامت چاہتے ہو. بندوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو سلوک تم لوگوں سے خدا سے چاہتے ہو تمہارے ساتھ کرے. جیسے ہم لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، اگر خدا ویسے بیہیو کرے تو ہمیں بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ہمیں دوسرے کے عیب تو نظر آیا کہ اپنے عیب نظر نہیں آتے. خدا صاحب، سیلف کنٹرول تقویٰ کی سیڑھی ہے، اور تقویٰ مولا فرماتے ہیں تقویٰ اختیار کرو اور اپنے امور کو منظم کرو. تقویٰ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے، میں نے تقویٰ حاصل کر لیا تو مجھے محنت کی ضرورت نہیں. نہیں، مجھے محنت کی ضرورت ہے. میں جاؤں گا، کماؤں گا، لے کر آؤں گا، نام نقبہ گھر کا پورا ہوگا، خرچہ پورا ہوگا، مجھے محنتیں کرنی پڑے گی. تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے ہماری محنت کا نعمت بدل نہیں ہے، ہماری زحمتوں کا نعمت بدل نہیں ہے. اس میں اللہ کی طرف سے، ہم جو محنت کرتے ہیں اس کے اندر جو برکت آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. ہاں اگر کھچائی ہوتی ہے، کہیں امتحان ہونا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لے آئے اتنا ہی کافی ہے، نہیں، اور تمہارا امتحان نہیں ہوگا، ضرور امتحان ہوگا، لیکن اس امتحان میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا درجہ وہ چیز ہے جو ہمیں متزلزل نہیں ہونے دیتا. مومن میں بھی مشکلیں آتی ہیں، بے دین پر بھی مشکلیں آتی ہیں، لیکن مومن میں جو مشکل آتی ہے اس کا دل مسترب نہیں ہوتا، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. تو تین دائروں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک فرد کے انڈیویجول کے حوالے سے، اور دوسرا اہم ترین عنصر جو ہے ہماری فیملیز ہیں. مکان اور چیز ہے اور گھر اور چیز ہے. مکان اینٹوں سے، پتھروں سے، سیمنٹ سے، گارے سے اور ان چیزوں سے، اور ان ممالک میں گتے کی ان سے بنتا ہے، بورڈ سے. یہاں پہ گتے کے مکان ہوتے ہیں، وہ مٹی کے گھروں میں بھی کوئی طاقت رکھتے تھے، کوئی صلاحیت ان میں ہوتی تھی، کوئی چیز ہوتی تھی. یہاں پہ گتے کے مکان کھڑے کر دیے، شکر کریں کہ بارش ہوتی ہے تو پگھل نہیں جاتا وہ گتا، درست ہے نا. سونامی ونامی آ جائے تو بڑا ہوتا ہے. یہ مکان ہے، گھر نہیں ہے. گھر بنانا پڑتا ہے. مکان کی قیمت مکین سے ہوتی ہے، جو رہنے والا ہوتا ہے نا مکان میں، اس سے ویلیو ہوتی ہے. اور جس طرح گھر ہم نے بنانا ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. میاں بیوی مل کر گھر کے ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں. یہاں مل کر سے یہ مثال نہ سمجھیے، وہ کیا کہتے ہیں، میاں بیوی گاڑی کے دو پہیا میں ایک جگہ بات کر رہے تھے، تو اس کے بعد آ گئے، محروم ہو گئے، خدا کرے تیرا رحمت کرے، ہمارے پاس بیٹھ لے. کہتے مولانا صاحب میاں بیوی تو گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. میں کہا صاحب دھوکے بازی والے کام نہ کریں، کوئی گاڑی دنیا میں ایسی نہیں ہے جو دو پہیوں پہ چلتی ہو. گاڑی کے ہمیشہ چار پہیے ہوتے ہیں اور اسپیئر ویل بھی ساتھ ہوتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مثال ہی غلط ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، گاڑی کے کوئی دو پہیے نہیں. کائنات میں خدا ایک ہے. کائنات میں خدا کتنے ہیں؟ ایک. اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے لفسدتا، یقیناً فساد ہو جاتا. دنیا کا نظام یونیپولر ہے. ہم مینجمنٹ چارٹ بناتے ہیں نا اپنی آفیسز میں، مینجمنٹ چارٹ جو ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کا سٹارٹ ایک ہوتا ہے، دو سے سٹارٹ نہیں ہوتا. کبھی دیکھا آپ نے مینجمنٹ چارٹ دو سے سٹارٹ ہوتا ہو؟ کوئی مینجمنٹ سٹارٹ کائنات کا سٹارٹ ہی نہیں ہوتا کہ دو ہیڈ ہیں اور یہ نہ مل کے چلائے گی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ویسے ایک ڈکوسلا ہے جو لوگوں نے دیا ہوا ہے، اور اس کے اسلام کا جو نظام ہے وہ حقیقی ہے. یہ دھوکہ دہی کا ایک ہے کہ جی دو ہے مل کے چلا رہے، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ سولر سسٹم کا سینٹر ایک ہے، ایک سورج ہے جس کے گرد زمین گھومتی ہے، دو سورجوں کے گرد زمین نہیں گھومتی. زمین کا سینٹر آف گریویٹی، اپنا سینٹر، اپیکس سینٹر جو اس کا ایک ہے، ایکسس ایک ہے جس کے گرد زمین گھومتی ہے، دو نہیں ہے. کسی بھی چیز کو اٹھا لے دنیا کی، اس کا سینٹر آف گریویٹی ایک ہوتا ہے، دو سینٹر آف گریویٹی والی کوئی چیز نہیں. گاڑی کے دو چار چھوڑ کے 36 پہیوں والا ٹریلر بھی ہونا، تو اس کا سٹیرنگ ویل ایک ہوتا ہے، دو سٹیرنگ ویل والا کوئی گاڑی کنٹرول ایک ہوتا ہے. لیکن جب شریعت کے قوانین کو نافذ کر دیا جائے، حقوق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کو مانگے، میں اپنے حق کو مانگوں. مادی نظام، میٹیریلسٹک نظام، دنیاوی نظام یہ ہے، میں اپنا حق واچ کروں اور آپ اپنا حق واچ کریں. دین اسلام مسلمان کو اور مومن کو یہ بتاتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے حق کا خیال رکھوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے حقوق کا خیال رکھیں. جب اس نظام کو پریکٹیکل کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اپنا حق نہیں واچ کرنا پڑتا، میں آپ کے حق کی حفاظت کر رہا ہوں، آپ میرے حق کی حفاظت. دیکھیں دو چیزیں، یہ اپنے حق کو دیکھ رہی ہے، یہ اپنے حق کو دیکھ رہے ہیں تو دوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس کے حق کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کے حق کو دیکھ رہا ہے تو قرب پیدا ہوتا ہے. اسلام کا نظام حقیقی حل ہے تمام مسائل کا، لیکن اس کو اسلام کی بنیادوں پر حاصل کیا جا سکتا ہے. اگر کفر کے نظام، اللہ کے انکار کے نظام کو اپنایا جائے، وہاں پہ اسلام کے قوانین ایسے لگتے ہیں جیسے انسان دھوتی کے اوپر ٹائی باندھ لے، نہیں میچ کرتے نا. یہ اس وجہ مس میچ، اس وجہ سسٹم کی وجہ سے. گھر کے سسٹم کی بنیاد رکھنی ہے. ہم اکثر جاتے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے، اکثر دولوں سے سوال کرتے ہیں، میاں کیوں شادی کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ کیا ہے، اور متوجہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ توجہ بھی ہو جائے کہ میں شادی کروں کیوں. 90% کا جواب ہوتا ہے I don't know. Why are you getting married? I don't know. Because my dad got married. اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ سوچیں کہ میں شادی کروں کس نہیں کروں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے اس طرح اگر درود پڑے گا تو میں 20 منٹ میں ختم کروں گا. ایک بار پھر سلوات پڑھ لیے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اپنے ساتھی کے بارے میں کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے ان دنوں، کہا جو شادی کے لیے کوشش کر رہا ہے. کہا اسے کہہ دو کہ سوچ لو کس کو اپنی زندگی میں شریک کرنے لگے ہو، سوچ لو کہ کس کو اپنے رازوں میں شریک کرنے لگے ہو. یہ شریک حیات ہوتا ہے، یہ صرف لکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ شریک حیات کا مطلب پوری زندگی میں ہمارے رازوں میں، ہماری زندگی میں شریک ہو رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے ہم کس کو سلیکٹ کر رہے ہیں کہ جس سے ہماری نسل آگے بڑھے. مولا علی کیا تربیت دیں گے، کیا کہتے ہیں حضرت عقیل سے کہ جا کے کسی شجاع قبیلے کی ایسی خاتون ڈھونڈ کے لاؤ جس سے جو میری اولاد پیدا ہو وہ حسین کا ساتھ کربلا میں دے. یعنی پلاننگ کربلا کی کہاں سے شروع کرتے ہیں مولا؟ مولا کی پلاننگ کا آغاز نکاح کی سلیکشن سے ہے کہ کس خاتون سے شادی کی جائے، وہاں سے اولاد کے لیے ان کی نظر اولاد پہ ہے کہ اولاد پیدا ہو. ایسی انسان قرب اپنے مسائل، گھروں کے مسائل جیسے باقی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ اللہ نے ایک نظام دیا تھا، ہم لوگوں نے اس نظام کو ترک کر دیا. جب اس سسٹم کو ترک کر دیا اللہ نے شاید ہمیں چھوڑ دیا کہ جاؤ تم اپنی کوششیں کر لو. جس طرح بچہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے کہ چل بیٹا تو ٹرائی کر لے، مڑ کے تو نے گھوم کے میرے پاس ہی آنا ہے. اللہ نے پیغام بھیجوایا انسانوں کو، پوری انسانیت کو، مسلمانوں کو، من کن تو مولا ہو فاض علی مولا پیغمبر اکرم کے ذریعے. انہوں نے کہا یار رسول اللہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اللہ کی کتاب کو لے کے چل دیں گے. چلتے چلتے پریکٹیکلی بھی ثابت کر دیا، 11 امام شہید ہو گئے، 11 امام شہید کر دیے گئے، ایک امام 14 سال زندان بعد روایت میں ہے امام موسیٰ قاسم رہے. کوئی شخص نہیں تھا پوچھنے والا جو پوچھتا کہ کیوں زندان میں ڈالا گیا ہے. لوگ اپنی عزتیں بچاتے رہے، لوگ اپنے کاروبار کرتے رہے، لوگ اپنی جابیں پکی کرتے رہے، لوگوں نے کہا ہماری خیر ہو باقی وہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ان کو اللہ ان کی حفاظت کرے گا. نتیجہ کیا نکل گیا؟ نظام پیچھے چلا گیا، دوسرے نظام غالب آ گئے. اور نظام کے غالب آنے کی علت اور وجہ جو کوئی بھی ہو، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آج انسانیت گرفتار بلا ہو گئی ہے. آج مصیبتوں میں حقیقت میں ہم غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں. ہم پہلے غلام اچھے تھے، وہ محنت کرتے تھے، ان کو پیسہ ملتا تھا، اپنی غلامی کی قیمت چکا کے آزاد بھی ہو جایا کرتے تھے. یعنی اپنی کہتے تھے اتنے سال کے لیے میں غلامی کروں گا اور کتاب کے حکم مانوں گا، اس کے بعد میری قیمت جو آپ نے مجھے پیسے دیے پورے ہو گئے اور اس کے بعد میں آزاد ہوں گا. لیکن آج غلامی سے آزادی، آج ہم کما کے خود جا کے دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ تم ٹیکس پکڑ لو اور جو بچ جائے گا تو میں گزارا کروں گا، نہیں ہوگا تو بھوکے مر جائیں گے کوئی بات نہیں ہے، میں مر جاؤں بھوکا تو کوئی بات نہیں. ہمیں کیا کر دیا؟ وہی سامری کا بچڑا ہمارے آگے کر دیا گیا ہے. پلازما ٹی وی لینا ہے ہم نے، گاڑی لینی ہے ہم نے، بنگلہ لینا ہے ہم نے، اور یہ برانڈ نیم کے کپڑے لے لینے ہیں، اور ان چیزوں میں ہم خوش ہو کے ان چیزوں کے پیچھے ہم لگ کر سارے نظام کو کر دیا. اصل چیز گھر کے نظام کو بھی ہم بھول گئے. اسی طرح گھر کے نظام کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا ہے، اولاد کی تربیت کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا ہے، گھر کے ماحول کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا ہے. گھر میں ماحول کریٹ کرنا ہے. یہ ماحول کے لیے مرد کی بھی ضرورت ہے، خاتون کی بھی ضرورت ہے. یہ مرد اکیلے کام نہیں کر سکتا. یہاں پہ یہ چیز ایشو نہیں ہے، ہونا چاہیے کہ مرد حاکم ہے یا عورت حاکم ہے. اگر اللہ نے مرد کو حاکم بنا دیا تو اس کی حکومت کو تسلیم کر، یا اللہ نے اس کو حق دیا ہے، یہ میرا آپ کا دیا ہوا حق نہیں ہے. جو انکار کرتا ہے پھر بتائیں دوسرا سسٹم کیا ہے، پھر دوسرا سسٹم بنتا نہیں ہے. اگر اس میں ہو جائے تو بات تفصیلی چلی جائے گی، تفصیل میں چلی جائے گی. لیکن کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء جہاں پہ کہا گیا کہ مرد کو حاکم بنایا گیا، وہ اس لیے کہ وہ بریڈ ارنر ہے، باہر کا سخت کام اس نے کرنا ہے. خاتون کو اللہ اس کی نسوانیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، سخت کاموں میں نہیں ڈالنا چاہتا. عورت یہ نہیں کہ جا کے جاب نہیں کر سکتی، سخت کام نہیں کر سکتی، دوڑ نہیں لگا سکتی. یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ایتھلیٹکس میں بھی حصہ لیتی ہے، زیادہ تیز دوڑتی ہے عام مردوں سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ مردانہ کام شروع کر دے گی اس کی نسوانیت اور عورت پن برقرار نہیں رہے گا، وہ عورت نہیں رہے گی. مرد کے لیے گھر میں خاتون کی ضرورت ہوتی ہے. اگر دو مرد اکٹھے جو عادت و اطوار کے اعتبار سے ہوں تو ان کے لیے ماحول خراب ہو جاتا ہے. اس ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہنگامی صورتحال میں جاب کرنا، کام کرنا الگ بات ہے، لیکن نارمل حالات میں جہاں گزارا چل رہا ہے، جہاں مرد کمائی کر رہا ہے، وہاں پہ مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ جاؤ سب کام کر کے لاؤ، کما کے لے کر آؤ، اور اس کو دو کہ وہ گھر کے خرچے کو چلائے. اور اس میں استحصال بھی نہیں کرنا ہے، اس میں اس کا وہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ حضرت زہرا بھی تو خاتون تھی نا، حضرت زینب بھی تو خاتون تھی نا، یہ انہی کی نشانی ہے نا. ایسی خاتون ہونا تو پھر انسان اس کے پیچھے چل کے اس طریقے سے چلے جس طریقے سے اسلام احکام دیتا ہے. صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد. اللہ اور اگر سارے معاملات ہیں، گھر کے معاملات کو سیٹ کرنے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا وہ ایک آدمی تھا، کہتے ہیں کہ وہ بیوی جناب اس کی بات نہیں مانتی تھی، ایک دن دوستوں نے اس کو پمپ لگا دیا، پمپ لگا دیا، بھائی صاحب گھر آئے نا، ان کو سمجھایا تھا کہ یار بس بیوی کو بولو کچھ کہا کہتے یار کوئی بات ہی نہیں مانتی، کچھ کام ہی نہیں کرتی ہے۔ اب جناب آئے گھر میں، ان کا یار کوئی طریقہ سمجھایا ہم کو؟ وہ بولا پانی لے کے آؤ نا، اس نے سنی اب کہہ رہا پانی لے کے آؤ، پھر نہیں لے، تیسری بار نہیں لے کے، اس نے جوتا اٹھایا تاڑ کر کے مارا کسی چیز کو، وہ قدرتی بات ادھر بلی بیٹھی تھی، بلی کو لگا بلی مر گئی۔ بیوی سمجھدار تھی، اس نے دیکھا اس کو غور سے، یار اس نے کبھی مکھی نہیں ماری، آج اس نے بلی مار دی۔ وہ آ کے اس کے پاس آئے تو کہتی گرب گشتن روز اول، کہتے یہ بلی جو ہے نا یہ پہلے دن ماری جاتی ہے، ابھی بہت دیر کر دی ہے۔ درست ہے نا، انسان جب گھر والوں کو لے کر آئے، یاد رکھیے عزیزو یہ شادی ایسا مسئلہ ہے نا کہ جب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ شادی کیا ہے تو آلریڈی شادی ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اسے پہلے سمجھ ہی نہیں آتی شادی کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، جب سمجھ آتی ہے شادی کیا ہے تو آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے شادی۔ لیکن خاتون جو بھی گھر میں آتی ہے نا، یعنی میرا آئیڈیا یہ ہے کہ 7 سے 1.5 سال تک وہ سیکھتی ہے، 1 سال سے لے کر 1.5 سال تک مدت ہے، اس دوران وہ سیکھتی ہے کون کیا ہے، وہ فلاں کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں 1 سے 1.5 سال کی میرا اندازہ یہ ہے 1 سے 1.5 سال تک مدت ہے سیکھنے کی، اس کے بعد سیکھتی نہیں۔ یہ 1.5 سال اگر ہم ہنی مون میں گزار دینا تو زندگی میں نہ ہنی پھر ملتا ہے بعد میں، نہ مون ملتا ہے، دونوں سے خالی ہو جائے۔ یہ 1.5 سال کس لیے ہے؟ کہ انسان اپنے مینٹل لیول کو اور گھر کی خاتون کی جو ملکہ ہے گھر کی، رب البیت کہا گیا جس کو، گھر کی رب ہے، گھر کے نظام کو چلانے والی ہے، اس کے مینٹل لیول کو اور اپنے مینٹل لیول کو، اپنی فریکوینسی کو اور اس کی فریکوینسی کو ایک لیول پر لے آئے۔ یہ دو فریکوینسیاں جب مل جائے گی تو پھر اولاد کی تربیت میں مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ جو شوہر چاہتا ہے وہی بیوی چاہتی ہے، جو باپ چاہتا ہے وہی ماں چاہتی ہے، ماں کو چاہتا اور معلوم ہے کہ میرے شوہر کیا کر سکتے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے بچے کو یہ نرم پیار محبت، ہم یہاں پہ آ کے اس میں آتی ہو گیا نا کہ بچے کو پیار کرنا ہے، سختی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، مجھے دنیا کا کوئی حکومتی نظام دکھا دیں جہاں بغیر پولیس کے کام چلتا ہوں، کوئی ایک نظام بتا دیں، ہر جگہ پولیس فورس کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ مال میں بھی اگر پولیس فورس موجود بھی ہے تو سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ درست ہے، کیوں؟ کیونکہ سختی کے بغیر کام نہیں چلتا ہے، اگر چلتا ہوتا تو اللہ جہنم کا نہیں کہتا، کہتا جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت میں ڈال دیں گے، باقی جہنم کچھ نہیں ہے، وہ باقی ایسے گھومتے رہیں گے۔ ضرورت ہے، سختی کی ضرورت ہے، اگر اس سختی کی ضرورت نہ ہوتی، نیچرلی انسان کو ضرورت نہ ہوتی تو اللہ گناہوں کے لیے سزا مقرر نہ کرتا۔ گناہوں کی جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ اسی لیے مقرر کی گئی کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہاری زندگی قصاص میں، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو اگر پھانسی دی جاتی ہے، اس میں قوموں کی زندگی، ایک آدمی کو معلوم ہے میں قتل کروں گا اور میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا، کبھی اس طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اور نہیں بڑھاتے وہاں پہ۔ تو گھر کے نظام کو بنانے کے لیے شوہر کا اور بیوی کا، میاں بیوی کا، یعنی ماں اور باپ کا ایک فریکوینسی پہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے یہ ابتدائی 1 سے 1.5 سال بہت ہی اہم چیز ہے کہ جہاں انسان بات کر کے، وہ کر کے، آپس میں سٹیڈی کر کے ایک فریکوینسی پہ آئیں۔ کیسے آئیں؟ یہ کیسے کریٹ کی جائے، کیسے آیا جا سکتا ہے، کیا طریقہ کار؟ کتابیں پڑھ کے، اخبار پڑھ کے، دھوس دھاندلی سے، دھوکہ دہی سے نہیں، یہ چیز اسلام نہیں کہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة، میں پچھلے کل پرسوں کی گفتگو میں بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، اللہ نے کہا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان کی مومن کا کہا ہے، اسلام کا مسلمان کا الگ ذکر ہے۔ مومن کے لیے کیا کہا گیا کہ مومن جب ہو جائے گا، ایمان جب آ جائے گا، بھائی چارہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہماری آپس کی نفرتوں کو مٹانے کا ذریعہ ایمان ہے۔ اگر میرے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں، ان کے دل میں، ان کے دل میں، جن جن کے دل میں ایمان ہوگا، قرب اور اخوت اور بھائی چارہ ایک دوسرے کے لیے خود بخود پیدا ہوگا۔ ایمان اپنے ساتھ قربانی کا جذبہ لے کر آتا ہے۔ مومن مومن سے توقع نہیں رہتا، کیا بات ہے، مومن کر لیا تو کوئی بات نہیں، کئی لوگ ہیں نا اگنور کر دیے، پھر ان کو جا کے بتاتے ہیں لوگ کہ بھائی اس نے یہ اس طرح کیا، تمہارے توقع کہتا ہے مجھے معلوم ہے کیا کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، کوئی بات نہیں سدھر جائے گا۔ اللہ بھی جس طرح اگنور کرتا ہے نا، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ اگنور ہمیں ذلیل نہیں کر دیتا، ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، ہمارے عیب ہم میں سے ہر ایک کے ایسے عیب ہیں اگر دوسرے پر ظاہر ہو جائے تو لوگ ہم سے باتیں کرنا چھوڑ دیں، ہم سے قطع تعلق کر دیں، لیکن اس رحمان اور رحیم اور ستار العیوب کو دیکھیں، ہمارے عیبوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے، جب وہ پردہ ڈال رہا ہے تو ہم کیوں دوسرے کا پردہ چاک کریں گے؟ صلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ گھر کے نظام کی بنیادی ضرورت سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے، مرد سختی کرے، بچے کو پتا ہو مارنا ضروری نہیں لیکن مار کے ایک بچے کے اوپر روب اور دبدبہ ہونا چاہیے، اور وہ کون قائم کرتا ہے؟ وہ خاتون خانہ قائم کرتی ہے، دیکھو تمہارے ابو کو پتا چل جائے گا اور تم نے یہ کام غلط کیا، دیکھا تم نے غلط کیا، تمہارا باپ صبح جاتا ہے شام تک آتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے تمہاری، محنت کرتا ہے تمہارے لیے، کما کر لیتا ہے، لے لے کے آتا ہے تمہارے لیے، اور تم نے دیکھا ان کی بات نہیں سنی، دیکھا ان کو ناراض کیا، ناراض ہو گئے، آگے آئیں گے سوری کہہ دینا۔ اور مرد کیا کرتا ہے؟ یہ تھوڑی سی ماں کے ساتھ بدتمیزی، ماں چونکہ شفیق ہے نا، شفقت ہے، اس میں نرمی ہے، پھول کی مانند ہے، وہ پھول جب تھوڑی سی وہ نرمی دکھاتا ہے تو یہ لوگ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں بچے لوگ، پھر باپ کی ذمہ داری طرح کہ خبردار تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں تلے جنت رکھی ہے پروردگار عالم نے، اس کے ساتھ خبردار، عورت کی پرسنالٹی کو بچوں میں مرد لے کے آتا ہے اور مرد کی پرسنالٹی کو عورت ثابت کرتی ہے، اس طریقے سے پروردگار عالم نظام چلاتا ہے، بچے کو پیار محبت بھی ملتی ہے اور سختی بھی ملتی ہے، ضروری کے ساتھ جگہ چابی ٹائٹ کرنے سے کام چلے، ایک طریقے سے نہیں چلتا، مختلف طریقے ہیں، اولاد کی تربیت ایک پورا مرحلہ ہے، ایک پوری ذمہ داری ہے، احادیث اور روایات کا ایک انبار لگا ہوا ہے، دیکھو اگر نشے کے عالم میں اپنے گھر والوں کے قریب جاؤ اور اولاد دیوانی پیدا ہو تو خدا سے گلہ نہ کرو، روایات میں ملتا ہے، سفر سے آؤ اور قرب کرو اور اولاد فضول خرچ ہو، ہر چیز کے اثرات ہیں، ہر عمل کے اثرات ہیں، انسان کی جس طرح شکلیں منتقل ہوتی ہیں ذہنی کیفیت بھی اولاد کو منتقل ہوتی ہے، جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا اس کی شکل یا ماں سے ملتی ہے یا باپ سے، یہ ذہنی کیفیت بھی ملتی ہے، یہاں جا کے مووی دیکھ کے آ گئے اور اس کے بعد اولاد پیدا ہوگی تو کیا ہوگی اس کو، اور جو بسم اللہ پڑھے، جو وضو کی حالت میں ہو، خدا کو یاد کرے، دو رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے، پروردگار نیک صالح دیدار پرہیزگار اولاد عطا کر، پھر پروردگار عالم نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے، پھر ایسی اولادیں لقمان حکیم بن جاتی ہیں، ایسی اولادیں ہوتی ہیں جو پروردگار عالم جن کو بلند درجات دے دیتا ہے دنیا میں۔ یاد رکھیے کسی بھی پھل کے درخت کے لیے پہلے اس کا بیج دیکھا جاتا ہے کہ بیج کیسا ہے، پھر زمین دیکھی جاتی ہے کہ زمین کیسی ہے، اگر اچھا بیج گندی زمین میں بو دیا جائے یا اچھی زمین میں گندا بیج بو دیا جائے تو کبھی درخت اچھے پھل کا مالک نہیں بنتا، اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں، اس درخت میں، اس پھل میں کیڑے ہوتے ہیں، اول سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے، شادی کا یہ مطلب نہیں رنگ روغن دیکھا، قد کاٹ دیکھا، وہ دیکھا، جب گھر آئے تو جب کہتے جی باقی تو سارا ٹھیک ہے، زبان اتنی لمبی ہے بس بڑا مسئلہ ہے، وہ دیکھا جی کمائی بڑی کرتا ہے، بڑے انگلینڈ میں کینیڈا میں ہے جی، یورپ میں ہے، خوب کمائی ہے، گاڑی شاڑی فوٹو کھچوائی ہے، پتہ چلا ٹیکسی کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھچوائی بھی چلے جی، یہاں پہ آئیے دیکھا جی مسئلہ ہو گیا۔ ایک ظاہری چیزیں ہیں، ایک باطنی چیزیں ہیں، ہر چیز کی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے جو ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں، یہ ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اس کا انٹرنل جو ہماری جو دل کی کیفیت روح کی کیفیت ہوتی ہے اس کا تعلق ہماری نماز کے باطن سے، دعا ہم پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا اور ہے دعا مانگنا اور ہے، ہمارے کئی جگہ سینٹر میں دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے، ہم دعا پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل برحم دنیا وسر کل شر دنیا وہ کر کے ختم ہے، یہ پڑھنا اور ہے، مانگنا اور ہے، نماز دہرانا اور ہے، ادھر پڑھ رہے اللہ اکبر فلانے سے اتنے لینے، فلانے سے اتنے لینے، فلانے سے اتنے لینے، کپڑے لانے ہوں گے، پیپر لانے، یہ کرنے وہ کرنے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، نماز کی نمازوں کی کام چل گئی، یہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر جی مجلس میں یہ نقطہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، وہ بڑی واہ ہوئی تھی، یہ نقطہ پسند تھا، یہ اچھا تھا، یہ تھا، ہمارے لیے ہمارے لیول کی شیطانات ہے، آپ کے لیول کی آپ کی باتیں ہمیں نہیں بتائیں، ہمارے لیے ہمارے تھرو آتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اللہ اکبر تو پھر اللہ اکبر، پھر سب چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے، یہ نماز کے اثرات ہیں، فرد پڑے گا فرد پہ اثر ہوگا، گھر پڑے گا گھر پہ اثر ہوگا، معاشرہ پڑے گا معاشرے پہ اثر ہوگا، گھر میں نظام ہونا چاہیے نماز کا، مرد کی ذمہ داری اس طریقے سے نماز کو رائج کرے گھر میں، کیسے نماز رائج کرے گی، جب اللہ اکبر کہہ دیا توجہ اللہ کی طرف، پانچ مقامات پہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں 5 دفعہ انسان کو خود کو دنیا سے کٹ آف کر کے صرف خدا کے حضور کھڑا کرنا ہے، جہاں اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول, سیلف کنٹرول کی بات آئی تھی نا, یہ سیلف کنٹرول کا طریقہ ہے کہ جب اللہ اکبر انسان کہتا ہے دل نہیں چاہ رہا, ابھی میں بیٹھا ہوں, بیٹھو جی, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ نہیں, بیٹھا ہوں, نماز یار بہت تھکا ہوں, تھکا ہوں نماز سے, وضو نہیں کیا جا رہا, نماز سے کوئی نہیں تھکتا ہے, جان نکلتی ہے وضو سے, لوگوں کی وضو سے جان نکلتی ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. اگر نماز کا ہونا کبھی امیر صاحب ملے کہتے جی نماز نہیں پڑھی جاتی, یہ نیچے, میں نے کہا آپ کو نماز معاف کرا دیتا ہوں, ایک کام کر لیں گے, کیا میں نے تو وضو کر لیا کر جی مولانا, وہ نماز نہیں پڑھو, میں چھوڑ دیں نماز, آپ وضو کریں. پھر تیسرے دن آ گئے مولانا, آپ نے نماز شروع کرا دی, میں نے جب وضو کر لیا, پہاڑ اٹھا لیا, تو اب یہ تنکا جیسی نماز, اس میں کیا فرق پڑتا ہے, وضو کرتے ہیں جان نکلتی ہے لوگوں کی. لیکن یاد رکھیے, جب بات چل گئی, جتنے دھیان سے وضو کریں گے اتنی دھیان سے نماز پڑھی جائے گی, ٹرائی کر کے دیکھ لیں, یعنی ایک مرتبہ کر کے جا کے اگر چھینٹے مارے اور یہ کیا اللہ کو مسا کیا اور چلے گئے, وہ نماز اور ہوگی, اور کسی طرح ایسے ٹرائی کریں, یہ شرعی مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا آپ کے ساتھ, ٹرائی کریں کہ صابن سے منہ دھولیں, ہاتھ دھولیں کونیوں تک, اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے کر کے کلی وغیرہ کر کے, یہ کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, یہ وضو کا حصہ نہیں ہے, یہ پریپریشن فار وضو ہے. ہم جو منہ میں کلی کرتے ہیں نا, وضو کا حصہ نہیں ہے, ناک میں پانی ڈال دیتے ہیں نا, کہتے ہیں تین بار ڈالو, تین بار نہیں ڈالنے چاہیے, اچھی طرح ڈالنا چاہیے کہ ناک صاف ہو جائے, تین بار سے تو ناک نرم ہو جاتی ہے نا, معذرت سے عرض کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ ناک کو نرم کر کے تو اس کے بعد چلے گئے وضو کرنے, اور جب کئی وضو کر کے آتے ہیں تو مطلب ہے اس صفائی کے لیے ضروری نہیں کہ تین دفعہ, چار پانچ سات دفعہ اچھی طرح ناک میں انگلی مار کے ناک صاف ہو جائے تو گا کے, یہ پریپریشن فار وضو ہے. وضو کیا ہے, وضو کیسے کرتے ہیں, پہلی چیز کیا ہے وضو کی, کوئی ایک بتا دے, پہلی چیز نیت ہے, پہلی چیز نیت ہے, اور نیت وہ نہیں ہوتی جو بیان کرتے, نیت حقیقت میں جو نیت ہوتی ہے قرب اللہ, اللہ کے قرب کی خاطر وضو کرے. پھر دوسرا کیا ہے, منہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, واجب وضو کی بات کر رہا ہوں, وضو بڑا آسان ہے, واجب وضو کیا ہے, چہرہ دھونا ہے, چہرہ کہاں ہے, یہ نارمل ہیئر لائن, نارمل ہیئر لائن جہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک چن اور دو کانوں کے درمیان ادھر پانی ڈال کے اس کو نیچے کی طرف دھونا ہے, ایک مرتبہ دو دفعہ, ٹھیک ہے, پانی ڈال کے ہم دھو لیا, پھر رائٹ آم کے اوپر کونی سے پانی ڈال کے نیچے کی طرف لانا ہے, اوپر کی طرف نہیں رکھنا, ایک دفعہ اور دوسری دفعہ, پھر دو دفعہ بائیں ہاتھ, اب اس کے بعد پانی نہیں لگانا ہے, یہ پانی لے کر اسی کو, پانی ہر جگہ پہنچ جائے, اسی پانی سے سر کے بالوں کا مسا کرنا ہے, اگر بال اپنی جگہ چھوڑ گئے ہیں, جس سے کنگی ہو جائے تو دائیں بائیں ہو جاتے, پھر اس کو بالوں کو سیپریٹ کر کے لائن لگا کے مسا کر, تقریباً دے کے ماتھے سے نہیں ٹچ کرنا ہے, ماتھے سے یہ یہاں سے ہیئر لائن تک اور دو ہاتھوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کے درمیان یہاں پہ مسا کرنا ہے, اگر بال چھوٹے خشخشی بال ہیں ان بالوں کے اوپر ہی کیا جا سکتا ہے, درست ہے, پھر دائیں پاؤں کا اور بائیں پاؤں کا مسا کرنا ہے, درست ہے, یہ وضو کی کیفیت ہے, یہ واجب وضو ہے, اور اگر ایک دفعہ منہ دھو لیں, ایک دفعہ دائیں ہاتھ, ایک دفعہ بائیں ہاتھ, تو یہ بھی کافی ہے, اگر ہر جگہ پانی پہنچ گیا تو کافی ہے, درست ہے, تو کتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اس تمام وضو کے, اگر ایک دفعہ منہ دھونا ہو اور ایک چلو ادھر ایک چلو ادھر, تین چلو پانی میں وضو ہو سکتا ہے, ٹائم کتنا لگتا ہے, ڈیڑھ منٹ دو منٹ لگتے ہیں یوزلی, درست ہے, یہ وضو جب انسان کر لے, نماز جب پڑھ لے, یاد رکھیے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ اللہ کا فرمان بردار ہو اور والدین کا نافرمان ہو, کبھی نہیں ہو سکتا ہے, یہ گھر کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے گھر میں نماز قائم کرانا یہ گھر والوں کا فرض ہے, مرد اور عورت گھر کی اگر ایک فریکوینسی پر ہیں تو کیا ہے, مرد کو نماز کے لیے جب ہوگا مرد جس طرح قائم کرے گا گھر والی بھی قائم کرے گی, اور یہ بچوں کے بڑا ہونے کا انتظار نہ کریں گے, جوان ہوں گے تو کریں گے, آپ پڑھیں گے تو بچے کریں گے, بچے آج کل بہت تیز ہو گئے ہیں, وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں, تو اگر بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن جائے, جو خود بن جائیں گے وہ بچے بن جائیں گے, صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد, لیکن پہلی امپورٹنٹ چیز انسان کا اپنے اوپر کام کرنا, دوسری امپورٹنٹ چیز اپنے گھر کے اوپر کام کرنا, اور پھر معاشرے کی طرف ہم آئیں گے, اس کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو ہم کرتے رہیں, ان کو سمرائز کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ہمارے چونکہ آخری لیکچرز کی طرف بھی ہم بڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں مزید گفتگو. اگر کوئی کوشچن وغیرہ آپ لوگوں کے ہوتے ہیں کسی بارے میں تو آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں, اگر آپ مثال کے طور سامنے نہیں آئے لکھ کے میں دے دیں, انشاءاللہ ہم آپ کے کوشچنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ انتہائی اہم چیز ہے, یہ تین چیزوں میں ہمیں پریزنٹیبل پوزیشن پر آنا ہے. ہم پریزنٹیبل نہیں ہیں, ہم کسی کو باہر کے بندے کو دعوت دے کر یہ نہیں کہہ سکتے آؤ ہمارے سینٹر میں آؤ, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اسلام کی زندگی کیا ہے, آؤ میں تمہیں اپنی زندگی کے ایگزامپل پیش کرتا ہوں کہ اسلام کے مطابق میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں اس ملک میں. ہم ایک پریزنٹیبل پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم نے جہاں آنکھ کھولی ہے وہ ایک بڑا پاک مکتب ہے, ہمارا مکتب بہت پاک مکتب ہے, ہم نے بڑی بلند جگہ آنکھ کھولی ہے. ہماری ماؤں نے تو ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کا ذکر اپنے دودھ میں پلایا ہے, ہمیں چاہیے یہی دودھ یہی جذبہ یہی بات ہم آئندہ نسل کو منتقل کریں, اس نسل کو ایسا بنائیں ایسا نسل پیدا کریں کہ وہ نسل اسی طرح بلندی پر پہنچنے کے قابل ہو. ایک عالم دین تھے, ان کی اولاد بہت ہی فرما بردار تھی, اس حد تک فرما بردار تھی کہ غصے سے نہیں احترام کی وجہ سے اگر والد بیٹھے ہوتے تھے تو اولاد بیٹھتی نہیں تھی. کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تربیت میں, انہوں نے کہا کہ ان کی تربیت جب یہ 6 ماہ کے تھے تو میں نے کی تربیت شروع کر دی تھی, اور کہتے ہیں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے دیر کر دی تھی. اولاد کی تربیت سے نہیں, اولاد کی ماں کی تربیت سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے سوچنا ہوتا ہے, وضو کرنا ہوتا ہے, خدا کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. اور عورتیں جو باردار ہوتی ہیں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ تلاوت کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, وہ ایران میں 5 سال کے بچے جو تلاوت کرتا ہے اور قرآن کا حافظ بنا, کہتے اس کی ماں کو جب ماں کی شکم میں تھا ماں ہر وقت باحضور رہتی تھی اور تلاوت سنتی رہتی تھی, نتیجے تھا وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, وہ سنتا ہے اور میمورائز کرتا تھا, اس کے بیک آف دا مائنڈ میں وہ تلاوت موجود تھی. جب وہ پیدا ہوا تو 5 سال کی عمر میں ایسا حافظ بن گیا قرآن کا کہ اس نے دنیا میں بتا دیا. کہتے شیعوں میں حافظ نہیں, انہوں نے کہا کہ ایسے حافظ نکلے کہ جو کہ قرآن کی پوری ڈیٹیل آپ کو تفسیر بھی بنا سمجھا سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. گھروں سے آغاز کرنا ہے, گھروں میں کام کرنا ہے, گھر نہیں کہ آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو کر دیا ہم نے جو ہمارے ذہن میں آ گیا وہی دین ہے وہی اسلام ہے وہی سب کچھ ہے. نہیں, ہمارے دین کا ایک سسٹم ہے, امام نے ہمارے حوالے کی ہے, مراجع کا سسٹم ہے, وہاں سے آپ نے وضو نماز روزہ حج زکات خوم سامر بن معروف نہیں ہے, ان کے جہاد وغیرہ کے احکامات وہاں سے لینے ہیں. لیکن توحید عدل نبوت امامت قیامت پہ خود ریسرچ کرنی ہے. یہ اولاد کو اگر کہا گیا کہ بالغ ہونے تک نماز نہیں ہے, یہ چھٹی نہیں دی گئی کہ کل تک بالغ نہیں تھا تو نماز نہیں ہے, آج بالغ ہو گیا نماز شروع کر دو. نہیں, یہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا کہ اس دوران والدین اپنی اولاد کو تیار کریں کہ اللہ کی توحید وحدانیت رسول کی رسالت اور علی کی امامت کا اعلان کر سکے بالغ ہوتے وقت. یہ تربیتی پروگرام ہے, اس دوران تربیتی پروگرام چلانا ہے. لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ بچوں کا کام ضروری ہے میں اپنے آپ کو بھول جاؤں. نہیں بھائی, میں آج ہوں, بچہ میرا آنے والا ٹمورو ہے کل ہے, اور ٹمورو کی خاطر اگر آج کو ہم نے لوز کر دیا تو ہم نے آج بھی لوز کر دیا, ٹمورو بھی یوز کر دیا اور یسٹرڈے بھی یوز کر دیا, ختم کر دیا, تباہ کر دیا. اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے کہ ہمیں سفیر کربلا بننا ہے, ہمیں حسین کا سفیر بننا ہے, ہمیں حضرت زہرا کا سفیر بننا ہے کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں, ہم پریزنٹیبل پوزیشن میں آ جائیں. یہ درد ہے ہمارا, جو لوگ جانتے ہیں ان کا درد ہے. ہر شخص دوسرے سے تھوڑا سا اوپر جانتا ہے, جو اوپر جاتے ہیں وہ تھوڑے والے کو نیچے والے کو سمجھائے, اس کو پڑھائے, اس کو سکھائے. یہ نہیں سوچیں کہ فلاں کا بچہ یہ فلاں کا بچہ, نہیں, سب مولا حسین کے بچے ہیں. امام زمانہ کس سے متعلق ہے ان بچوں کا, ہمارے بچوں کا, ہمارے گھر والوں کا, ہماری خواتین کا, مردوں کا, سب کا تعلق امام کے ساتھ ہے. اس تعلق کے ناطے ہم آپس میں انما المؤمنون اخوة والا مسئلہ ہے ہمارے لیے. ایمان آئے گا تو اتحاد آئے گا, اگر ایمان نہیں ہے تو اتحاد نہیں ہے. افراد میں بھی اتحاد نہیں ہو سکتا بغیر ایمان کے, گھر میں بھی اتحاد اتفاق نہیں ہو سکتا بغیر ایمان کے. وہ لنک جو سب کو اکٹھا کرتا ہے, وہ ڈوری جو ساری تسبیح کے دانوں کو پروئے جا سکتا ہے, جس میں وہ ایمان ہے اللہ کی ذات پر, لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ, اور محمد رسول اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ علی ولی اللہ, یہ تینوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. یہ مکمل ہو گئے تو ایمان کامل ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایسی ہی جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہوا تھا, اپنے نظام کو کامل کیا ہوا تھا, وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہیں, وہی کربلا میں نظر آتی ہیں. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, کہ ہر ہستی اپنی طرف سے قربانیاں تیار کر رہی ہے، ہر ہستی، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، نکاح میں شرط کر دی تھی کہ اگر کبھی حسین سفر پہ جائیں تو مجھے روکا نہیں جائے گا، پھر بھی جب مدینے سے نکل رہی ہے تو اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں، کہتی ہے کہ اگر تم مجھے اجازت نہیں دو گے تو میں رک تو جاؤں گی، لیکن یاد رکھو اگر حسین چلے گئے تو میری روح بھی ساتھ چلی جائے گی، میں زندہ نہیں رہوں گی. اچھا جا جاؤ، ایک آن اور ایک محمد، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا حسین پر اور ایک کو اپنی طرف سے. شب عاشور بیوی اپنے بچوں کو بٹھا کے کیا کر رہی ہے، بیٹا کل سستی نہ دکھانا، شرمندہ نہ کرنا، یہ نو قیامت میں میں اپنی والدہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں کہ مجھے حضرت زہرا کہیں کہ میرا بچہ جب شہید ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بچا لیا تھا. اور بچے کیا کہتے ہیں، بچے بھی ایسے بچے ہیں. اس نے کہا کہ ہم جن کے پوتے ہیں، جن کے نواسے ہیں، انشاءاللہ کل ثابت کر دیں گے ہم، کل میدان میں ہمیں اترنے دو. اور بیوی اجازت لینے کے لیے کبھی حسین کے پاس جاتی ہے، بڑی مشکل سے حسین اجازت دے رہے، کیسے بھانجوں کو جیسے اون محمد. اور کہتے ہیں جب میدان میں گئے اور میدان سے جب صدایں آ رہی تھی اون محمد کی، عجیب قسم کا انداز تھا. مولا حسین پہنچتے ہیں، وہاں سے جب لے کر آتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بی بی، تاریخ بتاتی ہے یہ بی بی جب شام سے واپس بھی آئی ہے نا، شام سے واپس آئی ہے تو یہ دو بچوں کی قبریں ایسی تھیں جن پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. کیوں؟ ان کی ماں حسین کی قبر پہ رو رہی تھی. کہتے ہیں جس نے اپنے قربانیاں دے دی، یہ اس طریقے سے تھا، یہ ایسی ماں تھی. کیسی ماں تھی؟ ایسی ماں تھی جس کا باپ علی مرتضیٰ، جس کی مادر حضرت زہرا، اور اس کی اولاد بی بی زینب. کیسی اولاد کہ جس کو امام وصیت کر رہے ہیں جانے سے پہلے، اے میری بہن نماز شب میں مجھے نہ بھولنا، اے زینب تیری نماز کو ہمارا سلام ہو. یہ کیسی نماز تھی کہ امام چاہتا ہے کہ اس کو نماز میں یاد رکھا جائے. اور دیکھیے ہمارے یہاں سر درد ہوتا ہے نا، ہم نماز کو بھول جاتے ہیں. بی بی کی حالت دیکھیے، بی بی کی کیفیت دیکھیے، شام خریبہ ہے اور لاشیں بکھرے پڑے پورے میدان میں، چادریں چھن چکی ہیں. زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بیویوں کی چادروں پہ تجاوز ہوا ہے. یہ اذیت کم تھی کیا؟ غیرت کی ملکہ کی چادر کھینچ لی جائے، اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ مرد کو قتل کیا جائے تو قتل ہوتا ہے، غیرت مند عورت کی چادر پہ ہاتھ ڈال دیے تو مر جاتی ہے. یہ بی بی زینب کی. لیکن شام غریبہ میں تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی کی نماز شب، نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. یہ ایسی بی بی تھی. اور پھر پورے کاروان کو دیکھ لیجیے، یہی کاروان، وہاں پہ اون محمد کے لاشے بھی تھے، وہاں علی اکبر کا لاشا بھی تھا، وہاں پہ ہر کسی کا تھا، لیکن بی بی کس کو سنبھال رہی ہے؟ بی بی سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے، سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے. اے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اے میرے بھائی حسین، تیری امانت مجھ سے کھو گئی ہے. اور جب چاند بدلیوں میں سے نکلتا ہے تو بی بی کو نظر آتی ہے باپ کے سینے سے. یہ حضرت سکینہ کے بارے میں یہ کانسیپٹ کہ 6 سال کی بچی نہ سمجھے، وہ معرفت کے اس عروج پہ تھی، اس ایسی معرفت والی بچی تھی، حسین کی بیٹی تھی، عام انسان کی بیٹی نہیں تھی، کہ اس نے اندھیرے میں سر بریدہ لاشے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ میرے باپ کا لاشا ہے. ایسا قافلہ تھا یہ زینب، زینب و کلثوم، یہ سکینہ علی اصغر کا قافلہ، یہ علی اکبر و قاسم کا قافلہ ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کوفہ و شام کے سفر میں، کہ اے مومنوں پریزنٹیبل پوزیشن میں آؤ. پروردگارا بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، پروردگارا تجھے شہداء کربلا کا واسطہ، پروردگارا تجھے کوفہ و شام کے سفر کا واسطہ، ہمیں حقیقی معنوں میں کربلا کے پیغام کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اس پیغام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. خدایا قلب امام زمان ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی محمد و آلہ. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
Almighty.
Ya Hussein.
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 Ya Hussein. Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Ya Hussein.
Hello, me. Nasri.
اکبر نہیں ہے غازی دریا پہ سو گیا رائے خدا میں سارا کن مو جر گیا ہے سے ہو گیا ہوں تنہا میں رہ گیا ہوں
اماں مجھے سنبھالا
چل رہی ہے اماں مجھے سنبھالو.